Баю, баракат. Во. Свит. Свит. الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ لیجئے سب حضرات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، انسانی زندگی کے شب و روز کے اعمال، مثلا انسانوں کا رہن سہن، میل جول اور لین دین کے جو عمدہ اصول اور ضوابط ہیں، انہیں عموماً آداب کہا جاتا ہے. ان آداب کی پابندی سے ہی انسان تہذیب یافتہ اور شائستہ لوگوں میں شمار ہوتا ہے. اگر معاشرے کا ہر فرد آداب زندگی کو پیش نظر رکھے اور ان کے مطابق اپنے رویے کو اختیار کرے، تو نہ صرف یہ کہ اپنی ذات بلکہ دوسروں کے لیے بھی وہ آرام پہنچانے کا ذریعہ بن سکتا ہے. آداب زندگی یوں تو بہت سارے ہیں، لیکن احباب کے تقاضے پر آج ہم اس گفتگو میں قرآن و سنت کی روشنی میں آداب سفر کے حوالے سے بات کریں گے. انسان مسلسل سفر پر ہے، عالم ارواح سے ماں کے بطن میں منتقل ہوا، وہاں سے دنیا میں آیا، دنیا سے جو بھی لوگ جاتے ہیں ان کے بارے میں ہم یہی کہتے ہیں کہ وہ انتقال کر گئے، یعنی منتقل ہو گئے ہیں اس جگہ سے کسی اور جگہ کی طرف، وہ رحلت فرما گئے ہیں. رحلت کا معنی ہوتا ہے کوچ کرنا. سانحہ ارتحال پیش آیا ہے، یعنی وہ یہاں سے اگلی منزل کی طرف کوچ کر گئے ہیں. یہ سفر مسلسل جاری ہے اور جاری رہے گا، حتیٰ کہ موت اور آخرت تک یہ سفر مسلسل جاری رہے گا. اور آخرت وہ جگہ ہے جس کو قرآن نے اصل ٹھہراؤ کی جگہ کہا ہے. وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، آخرت میں ہی جا کے انسان کو قرار آئے گا. وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْحَيَوَانِ، اور آخرت کی زندگی ہی ہمیشہ رہنے کی زندگی ہے. آج اس آخرت کے سفر کی بجائے جو دنیا میں ہم سفر کرتے ہیں، اس کے حوالے سے میں آپ سے عرض کروں گا. سفر کے لفظی معنی ہیں کشف، کھلنا، سفیدی کا ظاہر ہونا اور اندھیرے کا چھٹ جانا. چنانچہ حدیث میں آتا ہے اسفروا بالفجر فإنه اعظم للاجر، صبح کی نماز اندھیرے کے چھٹ جانے پر پڑھو، اجر کے لحاظ سے یہ بہت عظیم ہے. چونکہ جب اندھیرا چھٹ جائے گا تو بہت سے لوگ جو قدر سستی کا شکار ہوتے ہیں وہ بھی ایسی جماعت میں شریک ہو پائیں گے. چنانچہ غلس میں شروع کرنا اور اسفار میں اسے مکمل کرنا یہ ایک درمیانی راہ ہے جس میں دونوں ارشادات نبویہ پر عمل ہو جاتا ہے. مسافر پر بھی چونکہ دوران سفر لوگوں کے حالات کھلتے ہیں، لوگوں کے معاملات واضح ہوتے ہیں، ان کے اخلاق اور انسانوں کی چھپی ہوئی عادات سے اسے آگہی ہوتی ہے، اس لیے اس کو سفر کہتے ہیں. یہ سین کے ساتھ سفر ہے. شرعی لحاظ سے اس پر ذرا توجہ دیجئے، شرعی حوالے سے پیدل یا کسی جانور کی، ایسا جانور جو سواری کے لیے استعمال ہوتا ہے، مثلا اونٹ ہے یا گدھا ہے، اونٹ یا گدھے کی سواری سے 3 دن میں طے ہونے والی مسافت تک سفر کی نیت سے اپنے شہر یا گاؤں کی آبادی سے باہر نکل جانا، اس شخص کو شریعت میں مسافر کہتے ہیں. پھر میں عرض کر دوں کہ پیدل یا اونٹ یا گدھے کی سواری سے 3 دن میں طے ہونے والی مسافت تک سفر کرنے کی نیت سے اپنے شہر یا گاؤں کی آبادی سے باہر نکل جانا، ایسے شخص کو شریعت مسافر قرار دیتی ہے. اور اس کا تخمینہ 48 میل یا 77.5 یا 78 کلومیٹر ہے. 78 کلومیٹر کی مسافت پر کوئی جگہ ہے اور وہ اس مسافر کا وطن اصلی نہیں ہے، وطن اصلی نہیں ہے، اور وہاں یہ 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت سے جا رہا ہے، تو ایسا شخص جوں ہی اپنی شہر کی آبادی سے نکلے گا اور شہر اور گاؤں کے مکانات اس کی نگاہوں سے اوجھل ہوں گے، اس کے بعد اس پر سفر کے احکام جاری ہوں گے. سفر کے 3 طرح کے آداب ہیں، ایک سفر شروع کرنے سے پہلے، دوسرے دوران سفر، اور تیسرے سفر سے واپسی پر. شریعت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام نے انسانوں کی ہر پہلو میں رہنمائی کی ہے. چنانچہ سفر شروع کرنے سے پہلے مختلف آداب ہیں جن کا لحاظ رکھنا مستحب ہے، مسنون ہے، اور جو انسانی سفر کو عبادت بنا دیتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے کہ انسان کا سفر ہے اور وہ سفر سارے کا سارا عبادت بن جائے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سے باعث اجر بن جائے. پہلی بات جو سفر کے شروع کرنے سے پہلے کے آداب میں ہے وہ ہے سفر کے حوالے سے کسی صاحب علم و عمل، کسی صاحب امانت و دیانت اور تجربہ رکھنے والے شخص پر مکمل اعتماد کرتے ہوئے، جو بڑا پر اعتماد ہو، اس سے مشورہ کرنا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے خاص خاص معاملات میں ان لوگوں سے مشورہ کیا کیجیے. یہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا. اسی طرح حدیث میں آتا ہے اللہ کے حبیب نے فرمایا لا ندم من استشار, جس نے مشورہ کیا وہ کبھی پشیمان نہیں ہوگا, بشرطے کہ مشورہ دینے والا مکمل خیر خواہی کے ساتھ مشورہ دے. چونکہ جس سے مشورہ لیا جا رہا ہے اس کی ذمہ داری بیان کرتے ہوئے حضور نے فرمایا المستشار مؤتمن, جس سے مشورہ لیا جا رہا ہے وہ امین ہے, امانت دار ہے. مشورہ غلط دے کر کہیں امانت میں خیانت نہ کرے, اسے امانت دارانہ انداز سے اور امین ہونے کی حیثیت سے جس بات کو وہ صحیح سمجھتا ہے اور درست سمجھتا ہے وہ مشورہ دینا چاہیے. مشورہ انسانوں سے بھی ہوتا ہے اور مشورہ اپنے رب سے بھی ہوتا ہے, اور رب سے مشورے کو استخارہ کہتے ہیں. اللہ سے رہنمائی طلب کرنا, اللہ سے مشورہ لینا, استخارے کے بارے میں سمجھ لیجئے. استخارہ کوئی ایسا مہم نہیں ہے جس کو لوگ اپنے لیے بہت مشکل سمجھتے ہوں اور لوگوں سے پوچھتے پھریں کہ جی میں نے آپ سے استخارہ کرانا ہے, آپ سے استخارہ کرانا ہے. کسی اور سے استخارہ کرانا ایسے ہی ہے جیسے میرے سر میں درد ہو رہا ہو اور سر درد کی گولی آپ کھا لیں. جس کا مسئلہ ہے وہ خود استخارہ کرے. استخارہ کا لفظی معنی کیا ہے؟ اللہ سے خیر طلب کرنا, اللہ سے خیر طلب کرنا. استخارے کے لیے کسی خواب کا آنا لازمی نہیں. آپ نے اللہ تعالی سے خیر طلب کی اور دعا کرنے کے بعد آپ کا قلبی رجحان جس طرف گیا بس سمجھ لیجئے یہ اللہ کی طرف سے رہنمائی ہے. اللہ سے خیر طلب کرنا یہ مستحب ہے, اس پر عمل کرنا بھی مستحب ہے. توجہ دیجئے, اس پر عمل کرنا بھی مستحب ہے. یعنی اگر خدا نخواستہ ظاہری حالات کی وجہ سے استخارے کے الٹ عمل کرنا پڑا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے غلط کیا. استخارے کے الٹ اگر حالات عمل کرنے پر انسان کو لا رہے ہیں تو اس کے الٹ عمل کر لینے سے بھی اتنا بڑا نقصان نہیں ہوگا کہ کہیں لوگ یہ سمجھ لیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رائے کے خلاف کر رہے ہیں. استخارے سے پہلے نفل پڑھنا یہ بھی مستحب ہے, اور مسنون دعا جو احادیث میں آتی ہے وہ پڑھ لینا بھی مستحب کے درجے میں ہے. اگر آپ کو وہ دعا نہیں آتی اور آپ نے اپنے ہی لہجے میں اور اپنی دعا میں کہا کہ یا اللہ یہ میرا مسئلہ ہے تو اس معاملے میں میری رہنمائی کر دے, بس یہ دعا بھی کافی ہے. چونکہ اللہ زبانوں کے پیدا کرنے والے ہیں اور وہ زبانوں کو پوری طرح سے سمجھنے والے ہیں, بلکہ بے زبانوں کی زبان بھی وہی سمجھنے والے ہیں. نوافل میں پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ احد پڑھنا یہ بھی مستحب ہے. تیسری چیز, سفر کا جو مقصد ہے, مقصود سفر کا, سفر کا جو مقصد ہے اس کے بارے میں جو شرعی احکام ہیں ان سے شناسائی اور ان کا علم حاصل کر لینا یہ سفر سے پہلے ضروری ہے. مثلا انسان حج پر جا رہا ہے, عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہے, تجارت کے لیے جا رہا ہے, شکار پر جا رہا ہے, تو شکار پر جانے سے پہلے کیا اسے شکار ہونے والے جانور کے بارے میں شرعی احکام معلوم ہیں؟ وہ کب ذبح ہو سکتا ہے, کب ذبح نہیں ہو سکتا, کس گولی لگنے سے وہ حلال ہوگا یا نہیں, تیر لگنے سے یا اس کو پکڑ لینے سے یا شکاری کتے کے پکڑ لینے سے وہ حلال ہوگا یا نہیں، یہ تمام احکام اسے شکار کے حوالے سے معلوم ہے. اور شکار کب جائز ہے، تفریح کے طور پر شکار جائز ہے بھی یا نہیں، یہ تمام احکام شرعی لحاظ سے اسے معلوم ہونے ہیں. اسی طرح لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں اور مسائل سے بالکل آگاہ نہیں ہوتے. خانہ کعبہ میں کھڑے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ یہ کس بابا جی کا دربار ہے، یعنی یہ المیہ ہے، یہ المیہ ہے. صفا مروہ کے مسائل معلوم نہیں، حج کے مسائل معلوم نہیں، لوگ میدان عرفات میں نہیں جاتے، طواف زیارت نہیں کرتے اور وہیں بیٹھے ہیں کہ جو حج کے لیے لے کر آیا ہے اس نے ہمیں کہا تھا کہ حج کرائیں گے تمہیں، وہ آئے گا تو پھر حج کرنے کے لیے جائیں گے. یہ مسائل سے شناسا نہ ہونا، دنیا میں ہر کام سیکھ کر کیا جاتا ہے لیکن ہمارے لوگ حج بغیر سیکھے کے کرتے ہیں. تو سفر کا جو مقصد ہے اس کا شرعی حکم معلوم کر لینا، میرے بزرگوں اور دوستو، عبادات ان کے مقرر کردہ شرعی طریقوں کے مطابق ادا ہوں پھر باعث اجر ہوتی ہیں. اگر عبادات ان کے مقرر کردہ شرعی طریقوں کے مطابق ادا نہ ہوں تو وہ ضائع ہے. چوتھی چیز معاملات کی صفائی ہے. اللہ سے معاملہ، گناہوں سے معافی مانگ کے جانا ہے، لوگوں سے معاملات صاف کرنا، قرض کی ادائیگی یا اگر ادا نہیں کر پا رہے تو کم از کم گھر والوں کو آگاہ کر کے جائیں کہ میں نے فلاں فلاں کا قرض دینا ہے. وصیت لکھنا مستحب ہے اور واپسی تک زیر کفالت لوگوں کے اخراجات کا انتظام کر کے روانہ ہونا، واپسی تک گھر والوں کے اخراجات کا انتظام کر کے روانہ ہونا. اچھا جی میں تو جا رہا ہوں اللہ کے راستے پہ، تم اللہ کے سپرد. یہ طریقہ تعلیمات نبویہ کے خلاف ہے. جو آداب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں ان کا خیال رکھنا ضروری ہے. والدین کو، اقارب کو راضی کرنا اور میاں بیوی کا کہا سنا معاف کرانا، اگرچہ آج کل آپ کو پتا ہے کہ رابطے کی ایسی شکلیں ہیں کہ سفر کی وہ کیفیت نہیں رہی جو پہلے تھی. اسی طرح متوقع اخراجات سے کچھ زائد رقم اپنے ساتھ رکھنا کہ بوقت ضرورت اپنے کام بھی آئے اور دوسروں کی مدد کرنے کی نیت سے رکھ لیں گے تو اس پر اور زیادہ اجر ہو. اکیلے اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستو، سفر سے پہلے اس کا خیال رکھا جائے کہ اکیلے سفر سے ممکنہ حد تک گریز کرنا. سفر میں ساتھی بنانا مستحب ہے. حضور نے فرمایا لو یعلم الناس ما فی الوحدتی ما اعلم ما سارا راکب بلیل وحدہ. اکیلے سفر کرنے میں جو مسائل ہیں ان کے بارے میں جو میں جانتا ہوں، اگر لوگ بھی انہیں جان لیں تو اکیلا رات کو کوئی آدمی اپنے گھوڑے پر سوار ہو کے سفر نہ کرے. یعنی یہ اس صورت میں ہے جب جس طرف آپ سفر کر رہے ہیں وہ علاقہ غیر محفوظ ہے. اب الحمدللہ حفاظت کی کسی حد تک بہتر صورت ہے. والثلاثۃ راکب، حضور نے فرمایا تین افراد اگر مل کر سفر کرتے ہیں تو وہ جماعت کی صورت بن جاتی ہے. اکیلا ہو آدمی یا دو ہوں تو ان پر شیطان کے حملہ آور ہونے کے زیادہ مواقع ہوتے ہیں، لہذا بہتر ہے کہ مل کر سفر کریں. اسی طرح جمعرات کے دن یا پیر کے دن سفر کرنا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. حضرت کعب ابن مالک فرماتے ہیں کلما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج فی سفر الا یوم الخمیس، بہت کم ایسا ہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کے علاوہ کسی دن سفر کیا ہو، سفر کا آغاز کیا ہو، سفر کا آغاز کیا ہو. اور اگر جمعرات کو نہیں کر سکے تو پھر پیر کا روز آپ کو پسند تھا. چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ ہجرت کے سفر کا آغاز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن سے کیا تھا. لیکن اگر ان دونوں دنوں میں سفر ممکن نہ ہو، اپنا اپنا شیڈول ہوتا ہے، اور اگر باہر جا رہے ہیں یا کسی اور جگہ جا رہے ہیں تو ٹکٹ کے مسائل ہوتے ہیں، تو اگر ان دونوں دنوں میں سفر ممکن نہ ہو تو پھر تمام دن برابر ہیں. یعنی پریفریبل تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جمعرات ہے یا پیر ہے، لیکن یہ تصور کہ کوئی دن سفر کے حوالے سے منحوس ہے، یہ قطعاً اسلام کی تعلیم نہیں. کوئی سمجھے کہ جناب منگل مناسب نہیں ہے، اور کوئی سمجھے کہ یہ بدھ کا دن جو ہے مناسب نہیں ہے سفر کے لیے، یہ سراسر جاہلانہ بات ہے. ہمارے دین میں اس حوالے سے باقی جتنے دن ہیں وہ تمام برابر ہیں. البتہ جمعے کے دن اگر زوال کا وقت گزر گیا تو پھر جمعہ پڑے بغیر سفر کرنا مکروہ ہے. اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ سفر کے آغاز میں صلاۃ السفر پڑھتے تھے. سفر پر روانہ ہونے سے پہلے دو رکعت نفل سفر کی آسانی کی نیت سے پڑھنا مستحب ہے. حدیث میں آتا ہے ما خلف عبد علی اہلہ افضل من رکعتین یرکعہما عندہم حین یرید السفر. فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنے گھر والوں کے لیے بہترین چیز جو چھوڑ کر جاتا ہے جب وہ سفر کا ارادہ کرتا ہے، تو سفر پر روانہ ہونے سے پہلے جو ان کے لیے بہترین چیز چھوڑ کر جاتا ہے وہ یہ دو رکعتیں ہیں جو گھر میں پڑھ کے گیا ہے، اور ان دو رکعتوں کے ذریعے سے دعا کرتا ہوا اپنے گھر والوں کو اللہ کے سپرد کر کے گیا. اسی طرح الوداع کہنا رخصت کرنے والوں کے لیے بھی، اور جن کو رخصت کیا جا رہا ہے ان کو بھی. الوداع کہنا مسافر کا اپنے گھر والوں کو، اور الوداع کہنا مسافر کو گھر والوں کا، یہ دونوں عمل سنت ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو روانہ کرتے تھے تو یہ دعا کیا کرتے تھے، ان کے لیے یہ جملہ کہتے تھے استودعک اللہ دینا کا، میں تیرے دین کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں. وامانت کا، اور تو ایک امانت ہے جسے میں اللہ کے سپرد کر رہا ہوں. وخواتیم عملک، اور تیرے کاموں کا انجام میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں کہ تیرے سفر میں کام جو ہوں ان کا انجام بہتر ہو. تو یہ دعا کرنا، یہ الوداع کہنا استودعکم اللہ دینکم و امانتکم و خواتیم اعمالکم، مسافروں کو یہ کہنا اور مسافر کا اپنے گھر والوں کو یہ کہنا، یہ بہت مبارک اور مستحب عمل ہے. الوداع کرنے والوں کے لیے دعا کرنا اور ان سے دعا کی درخواست کرنا، جن کو آپ الوداع کر رہے ہیں ان کے لیے دعا کریں، اور ان سے دعا کی درخواست کرنا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں عمرے پر جانا چاہ رہا ہوں، آپ اجازت دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو عمرہ پر جانے کی اجازت دی اور ساتھ ہی فرمایا لا تنسانا یا اخی من دعائک، میرے بھائی اپنی دعاؤں میں ہمیں بھول نہ جانا کہیں. اور ایک اور جملہ ہے حدیث میں ہے، اشرکنا یا اخیا فی دعائک، میرے چھوٹے بھائی مجھے اپنی دعاؤں میں شریک کرنا۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو یا اخیا مجھے کہا ہے، ساری دنیا اس کے بدلے میں مجھے مل جائے تو مجھے منظور نہیں ہے۔ یہ اتنا پیارا جملہ ہے جو حضور نے میرے بارے میں ارشاد فرمایا۔ اسی طرح صبح سویرے پہلے وقت سفر کے لیے نکلنا، یہ بھی سفر کے آداب میں سے ہے اور مستحب ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کی صبح کے وقت میں برکتیں نازل فرما۔ صبح کے وقت اپنے کاروبار کا آغاز کرنا، پہلے وقت میں سفر کے لیے نکلنا، پہلے وقت میں اپنے معاملات کے لیے نکلنا، یعنی صبح کے وقت پہلے وقت میں ان تمام کاموں کو سر انجام دینا، ان سب لوگوں کے لیے اللہ کے حبیب نے برکت کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ کہیں ایسی صورت بنا دے، ہمیں یہ شعور عطا فرما دے کہ جیسے آج سے کوئی 30 سال پہلے فجر کی نماز پڑھ کے لوگ باہر نکلتے تھے، دکانیں کھلی ہوتی تھیں اور کاروبار زندگی شروع ہو جایا کرتا تھا، اور سورج کے غروب ہونے کے ساتھ آج بھی لوگوں کے ہاتھ سمٹ جاتا ہے، اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرما دے۔ اگر خطرہ نہ ہو تو رات کے وقت سفر کرنا بھی درست ہے، بلکہ ایک روایت میں اس کو بہتر قرار دیا گیا ہے۔ حضور نے فرمایا، علیکم بالدلجہ فإن الارض تطوى باللیل، رات کو سفر کیا کرو اس لیے کہ رات کو فاصلے جلدی طے ہوتے ہیں۔ یقینی بات ہے ادھر ادھر اندھیرا ہوتا ہے، آدمی ادھر ادھر توجہ نہیں کرتا اور اپنی سفر کی طرف دھیان رکھتا ہے، اور ٹریفک نسبتاً کم ہوتی ہے، جہاں ایسی صورت ہو وہاں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے اگر محفوظ ہیں تو رات کے سفر کو بھی پسند فرمایا۔ گھر سے نکلتے وقت مسنون دعا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں، حضور گھر سے نکلتے تو یہ دعا کیا کرتے تھے، بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہ کے نام سے سفر کا آغاز کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من ان اضل او اضل، اے اللہ میں اس سے پناہ چاہتا ہوں کہ میں راستے سے ہٹ جاؤں یا کوئی مجھے راستے سے ہٹا دے، او اضل او اضل، یا میں پھسل جاؤں یا کوئی مجھے راستے سے پھسلا دے، او اظلم او اظلم، یا میں کسی کے ساتھ زیادتی کروں یا کوئی مجھ سے زیادتی کرے، او اجہل او یجہل علیہ، یا میں کسی سے جاہلانہ رویے کا مظاہرہ کروں یا کوئی مجھ سے جاہلانہ رویے کا مظاہرہ کرے۔ اب یہ دعا اللہ کے حبیب پوری امت کو سکھا رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب کی تو وہاں تو صورتحال یہ ہے کہ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا، قرآن کہتا ہے کہ نبی کے آگے پیچھے حفاظتی فرشتوں کے دستے ہوا کرتے تھے۔ یہ امت کے لیے تعلیم ہے۔ اللہ، اور پھر خاص طور پر سفر کے لیے کے جو کلمات ہیں، اللہم انا نسألک فی سفرنا هذا البر والتقوی ومن العمل ما ترضا، اے اللہ اس سفر میں میں نیکی اور تقوی کی اور ان اعمال کی تجھ سے توفیق مانگتا ہوں جو تجھے پسند ہیں۔ اللہم ہون علینا سفرنا ھذا، اے اللہ اس سفر کو ہمارے لیے آسان کر دے، واطوی عنا بعدہ، اور اس کی دوریاں اور فاصلے لپیٹ دیجئے، اللہم انت الصاحب فی السفر، اے اللہ اس سفر میں تو میرا ہمراہی ہے، والخلیفۃ فی الاہل، اور میرے گھر والوں کا تو نگران ہے، اللہم انی، یعنی یہ اللہم انی اعوذ بک من وعصاء السفر وکآبۃ المنظر وسوء المنقلب فی الاہل والمال، یہ ساری دعائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے موقع پر مانگا کرتے۔ سفر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھنا اور گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھنا، اس کو اپنا معمول بنائیے حضرات، بسم اللہ توکلت علی اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ، لا حول ولا قوة، کوئی مشکل جملہ نہیں ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جو آدمی گھر سے نکلتے وقت یہ جملہ کہتا ہے، دعائی جملہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، تو اسے یہ کہا جاتا ہے کہ جاؤ تمہارے لیے راستہ سیدھا ہموار کر دیا گیا ہے، تمہاری کفایت کر لی گئی ہے اور تمہاری حفاظت کر لی گئی ہے۔ یہ جملہ گویا بہت مبارک جملہ ہے، اور یہ سن کر شیطان اس سے ایک طرف ہو جاتا ہے، اور باقی اس کے رفقا اس سے کہتے ہیں کہ اب جس کے لیے اللہ نے کفایت کر لی ہے اور حفاظت کر لی ہے، اب تیرا وار اس پہ نہیں چلے گا۔ اسی طرح سواری پر سوار ہوتے وقت، گاڑی پر سوار ہوں، ٹرین پر سوار ہوں، جہاز پر سوار ہوں، بسم اللہ، الحمدللہ، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین، پھر تین مرتبہ الحمدللہ، پھر تین مرتبہ اللہ اکبر کہنا، پھر سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، یہ جملہ کہنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دعا کر رہے تھے، دعا جب مکمل کی، سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، یہ جملہ جب آپ نے کہا تو حضور مسکرائے۔ حضرت علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرائے ہیں؟ فرمایا مجھے جبریل نے یہ بتایا ہے کہ ان ربک یعجب من عبدہ، بندہ جب یہ جملہ کہتا ہے تو اللہ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے، اور جب وہ یہ کہتا ہے نا کہ اغفر لی ذنوبی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، تو اللہ خوش ہو کے کہتا ہے کہ یعلم انہ لا یغفر الذنوب غیری، اس بندے کو پتا ہے کہ میرے سوا کوئی گناہ معاف کرنے والا نہیں ہے، لہذا پلٹ کر میری چوکھٹ پہ یہ آیا ہے۔ یہ سارے باتیں جو میں نے عرض کی ہیں یہ سفر شروع کرنے سے پہلے ہیں۔ اب دوران سفر کے آداب کیا ہیں، ان پر بھی توجہ دیجئے۔ اعلی مقاصد کے لیے ہونے والے سفر پر اخراجات حلال مال سے ہونے چاہیے۔ حج کے لیے جا رہے ہیں، عمرے کے لیے جا رہے ہیں، طلب علم کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ کا رزق پاکیزہ اور حلال اس سارے سفر پر خرچ ہو۔ اسی طرح لڑائی جھگڑے سے گریز کریں۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، تمہاری سیٹ کے ساتھ بیٹھنے والا سیٹ کا مسافر، صاحب بالجم کہتے ہیں، پہلو میں بیٹھا ہوا، آپ جس سیٹ پر بیٹھے ہیں اس کے ساتھ جو مسافر بیٹھا ہے بالکل قریب، وابن السبیل، کوئی مسافر، لیکن آپ کا بالکل ساتھ جو بیٹھا ہوا مسافر ہے، وہ بھی تمہارا ہمسایہ ہے، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کا مظاہرہ کرو۔ اب دیکھیے قرآن کے الفاظ ہیں، وَصَاحِبِ بِالْجَمْعِ، تمہارے ساتھ بیٹھا ہوا آدمی، تو تمہاری کرسی کے ساتھ جس کی دفتر میں کرسی ہے، تمہارے سیٹ کے ساتھ جس کی سیٹ ہے جہاز میں یا گاڑی میں یا ٹرین میں یا کسی بھی جگہ بس میں، اس کا خیال رکھو، قرآن نے کہا ہے۔ اسی طرح دوران سفر اگر چند لوگ ہیں تو ایک امیر مقرر کرنا، یہ بھی اللہ کے حبیب کی تعلیم ہے۔ حضور نے فرمایا اذا خرج ثلاثۃ فی سفر فلیؤمروا احدہم، جب تین آدمی سفر پر نکلیں تو ایک کو اپنا امیر بنا لیا کرو، اور باقی اس کے مشورے کے تحت اور اس کی رائے کے تحت سفر کرو۔ سفر میں باوضو رہنا اور نماز باجماعت کی پابندی کرنا، یہ بھی سفر کے آداب میں سے ہے۔ دو نمازیں جمع کرنے سے ممکنہ حد تک گریز کریں، نماز وقت پر ادا کریں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز وقت مقررہ پر فرض ہے، ورنہ جمع اگر کرنی پڑے تو صورتاً جمع کریں کہ ایک نماز کو بالکل آخری وقت میں اور دوسری نماز کو پہلے وقت میں پڑھ کے یوں جمع کر لیجیے. سفر میں کثرت سے دعائیں کریں بجائے اس کے کہ سفر میں فلمیں دیکھیں گاڑیوں میں چلنے والی اور گانے سنیں. سفر میں کثرت سے دعائیں کریں کیونکہ حضور نے فرمایا مسافر کی دعا اللہ قبول کرتا ہے. فرمایا ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن, حدیث کے الفاظ ہیں, تین دعائیں ایسی ہیں کہ جو یقیناً قبول ہوتے ہیں, قبول ہوتی ہیں اور جن کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں. لا شک فیہن, جن کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں. ایک دعوت المظلوم, مظلوم کی دعا, دوسرے دعوت المسافر, مسافر کی دعا, اور تیسرے دعوت الوالد علی ولده, باپ کی اپنے بیٹے کے لیے بد دعا. اسی لیے والدین کو تنگ نہ کریں کہ کہیں ان کے منہ سے بد دعا نکلے. حضور نے فرمایا یہ دعا, یہ جیسے والدین کی اولاد کے حق میں دعائیں قبول ہوتی ہیں ایسے ہی خاص طور پر فرمایا کہ مسافر کی دعا اور مظلوم کی دعا اور باپ کی اولاد کے لیے بد دعا یہ قبول ہوتی ہے. اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستوں, سفر کے ساتھیوں کی خدمت کرنا اور ان کی مدد کرنا یہ بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے. صحابہ ایک سفر سے واپس لوٹے تو کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کا یہ جو صحابی ہے بڑا زبردست اور بڑا نیک آدمی ہے. لوگ, آپ نے فرمایا کیسے بھائی؟ کہا جی جب اونٹ چلتے تھے تو یہ اونٹ پر بیٹھا بیٹھا قرآن کریم کی تلاوت کرتا تھا اور قدرے آواز سے پڑھتا تھا اور ہم اس کی تلاوت سنتے تھے, مسلسل قرآن پڑھتا رہتا تھا. اور جب پڑاؤ ڈالتے تھے اونٹ سے اترتے ہی فوراً مسلح بچھا کے نفل پڑھنے شروع کر دیتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا یہ اونٹ سے اترتے ہی نفل شروع کر دیتا تھا تو اس کے اونٹ سے پالان کون اتارتا تھا؟ عرض کیا یا رسول اللہ پالان تو ہم اتارتے تھے چونکہ ہم اس کے ساتھی تھے سفر کے. اچھا اس کے اونٹ کو پانی کون پلاتا تھا اور چارہ کون ڈالتا تھا؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ چارہ بھی ہم ڈالتے تھے یہ سمجھ کر کہ یہ تو بڑا نیک آدمی ہے, یہ نفل پڑھ رہا ہے اس کو فرصت نہیں, تو چلو چارہ ہم ڈال دیتے ہیں, پانی ہم پلا دیتے ہیں. تو حضور نے فرمایا اچھا چارہ تم ڈالتے تھے, پانی اونٹ کو تم پلاتے تھے, پالان سے پالان بھی اس کے اونٹ سے تم اتارتے تھے. عرض کیا یا رسول اللہ ایسے ہی ہے. فرمایا سنو پھر اجر کے لحاظ سے وہ اور تم دونوں برابر ہو. جیسے وہ اجر کما رہا ہے ویسے اس کی خدمت کر کے اللہ تمہیں بھی اس اجر کا, اس عمل کا اجر عطا فرما رہے ہیں. تو سفر میں ساتھیوں کی مدد کرنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. اسی طرح چڑھائی اور اترائی پر مستحب دعا کیا ہے غور کیجئے. چڑھائی کے وقت اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کہنا یہ حضور کی سنت ہے. جب چڑھائی ہوتی تو آپ مسلسل کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر یا لا الہ الا اللہ آپ کی زبان پر ہوتا, اور جب اترائی پر آتے تو کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی طرح جو آپ کا منزل مقصود ہے یا سفر کی جو منزل ہے جہاں آپ جا رہے ہیں اس کے مکانات جو دکھائی دینے شروع کریں تو آپ یہ دعا پڑھنا, یہ اللہ کے حبیب کی سنت ہے. اللہم انی اسألوکا فی خیر ہذہ و خیر ما جمعت فیہا, اے اللہ اس بستی میں جتنی خیریں ہیں وہ تو ہمیں نصیب فرما. وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَمَعْتَ فِيهَا, اے اللہ اس بستی میں جتنے شر ہیں ان شر سے ہمیں بچانا. آپ اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں, پنجابی میں بھی کہہ سکتے ہیں, اے اللہ اس شہر میں میں آ رہا ہوں, اس بستی میں میں آ رہا ہوں, اس میں جتنی خیریں ہیں وہ تو مجھے نصیب فرما اور جتنے شر ہیں تو مجھے ان سے بچا. اللہم ارزقنا حیاہا واعذنا من وباہا. اے اللہ یہاں کا حیا ہمیں نصیب فرمانا اور یہاں کی وبا سے ہماری حفاظت فرمانا. وحببنا الی اہلہا. اے اللہ اس بستی والوں ہمیں اس بستی والوں کا محبوب بنا دے, ہمیں ایسا بنا دے کہ یہ بستی والے ہم سے نفرت نہ کریں بلکہ ہمیں پسند کریں. وحبب صالحی اہلہا الینا. اور اس بستی کے جو نیکوکار لوگ ہیں انہیں ہمارا محبوب بنا دے, ہمیں ان کے لیے پسندیدہ بنا دے, اور اس بستی کے جو اچھے لوگ ہیں وہ ہمارے لیے پسندیدہ بنا دے. یہ دعا کہنا یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اب ذرا توجہ دیجئے, سفر سے واپسی کے بھی کچھ آداب ہیں. ایک پہلا ادب تو یہ ہے کہ جب آپ جس کام کے لیے گئے ہیں, تجارت کے لیے گئے ہیں, کوئی کانٹریکٹ کرنے کے لیے گئے ہیں, یا حج کے لیے گئے ہیں, یا عمرہ کے لیے گئے ہیں, تو جو ہی مقصد پورا ہو, جو ہی مقصد پورا ہو پھر واپسی میں جلدی کریں, جو ہی مقصد پورا ہو پھر واپسی میں جلدی کریں. پھر بلا وجہ گھر والوں کو انتظار پر مجبور نہ کریں. آپ کا چائنا مثال کے طور پر کوئی باہر کے ملک گیا ہے کسی کانٹریکٹ کے لیے, تجارتی معاملے کے لیے, جو ہی تجارتی معاملہ مکمل ہوا اب وہ سیر کے لیے نکل پڑا ہے, اب گھر والے بیچارے پریشان ہیں. حضور نے فرمایا السفر قطعت من العذاب. سفر بھی ایک مشکل ترین صورتحال ہے, ایک تلخ ترین صورتحال ہے. یمنع احدکم طعامہ وشرابہ ونومہ. جیسے تم گھر میں سوتے ہو, گھر میں کھانا کھاتے ہو, گھر میں پیتے ہو, ویسی سہولت تمہیں باہر میسر نہیں آ سکتی. آپ بہترین 5-7 star ہوٹلوں میں ٹھہریں, جو گھر میں سونے کا اور کھانے پینے کا جو آرام آپ کو میسر آ سکتا ہے بشرطے کہ گھروں میں سکون ہو, تو پھر وہ کسی اور جگہ آپ کو میسر نہیں آ سکتا. فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَحْمَتَهُ فِي سَفَرِهِ. جب سفر میں اپنا مقصد پورا کر لو, اپنا مقصد حاصل کر لو, فَلْيُعَجِّلْ إِلَىٰ أَهْلِهِ, پھر واپس فوراً اپنے گھر والوں کی طرف آؤ. بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے اللہ کے حبیب کی. اسی طرح دوسری بات, گھر والوں کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہدیہ لے کر آؤ. حضور نے فرمایا اِذَا قَدِمَ أَحَدُكُمْ فِي سَفَرٍ, جب تم میں سے کوئی ایک سفر سے واپس آئے, فَلْيُهْدِ إِلَىٰ أَهْلِهِ, تو گھر والوں کے لیے کوئی نہ کوئی گفٹ خریدے. وَلْيَتَّرِفْهُمْ, اور انہیں آ کر وہ تحفہ دے. وَلَوْ كَانَتْ حِجَارَةً, اگرچہ کوئی معمولی چیز مثلا پتھری کیوں نہ ہو, اگرچہ باہر سے آتے آتے تم نے کوئی لاٹھی ہی اٹھا لی ہو کہ چلو لو جی اس کو چولہے میں ڈال لینا, پہلے زمانے میں چولہے میں ڈالتے تھے, اگرچہ کوئی پتھر ہی کیوں نہ ہو, یعنی کوئی نہ کوئی چیز چاہے کوئی معمولی درجے کی ہی ہو, وہ گفٹ کے طور پر گھر میں لا کے دینا گھر والوں کو, یہ سنت ہے. گھر والوں کو وقت سے پہلے واپسی کی اطلاع کرنا اور واپسی کا وقت بتانا, یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. مسافر کا استقبال کرنا اور گھر سے باہر نکل کر راستے میں استقبال کرنا, یہ بھی مستحب ہے. لیکن ایسا استقبال نہ کریں جیسا خیر سے پچھلے دنوں ایئرپورٹس پر ہو رہا ہے. آپ جانتے ہی ہیں کہ ایئرپورٹس پر جو حجاج کے استقبال کے لیے نکلے تو وہاں لڑائی شروع, اور یہاں لیڈروں کے استقبال کے لیے نکلے تو وہاں لڑائی شروع. یہ عدم برداشت کی انتہا ہے جو ہمارے معاشرے میں رواج پا رہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے تو مدینہ منورہ کے لوگوں نے باہر نکل کر ثنیۃ الوداع میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا. واپسی پر پہلے مسجد میں آنا اور صلاۃ القدوم پڑھنا یہ بھی مستحب ہے. حضرت کعب ابن مالک فرماتے ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آتے، ایک تو دن میں آیا کرتے تھے، رات کو نہیں آتے تھے، اچانک رات کو نہیں آتے تھے، اس کو آپ نے پسند نہیں فرمایا، دن میں آتے تھے. دوسرے جب بھی تشریف لاتے پہلے مسجد میں آ کر دو رکعت پڑھتے اور پھر مسجد میں کچھ دیر بیٹھ جاتے، لوگ مقامی آتے اور آپ کو آ کر حالات سے باخبر کرتے اور آپ ان کے احوال سن کر پھر گھر جاتے تھے. اسی طرح اپنے شہر میں داخل ہوتے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، آئبونا تائبونا عابدونا لربنا حامدون، اے اللہ ہم واپس پلٹنے والے ہیں، اپنے گھروں کو پلٹنے والے ہیں، اور تائبون تیری طرف بھی پلٹنے والے ہیں، یعنی تجھ سے توبہ کرنے والے ہیں، عابدون تیری عبادت کرنے والے ہیں اور اپنے رب کی حمد و ثنا کرنے والے ہیں. گھر میں داخل ہوتے وقت، جب واپس آ رہے ہیں سفر سے، تو گھر میں داخلے کے وقت بھی دعا سکھائی ہے، اوبن اوبن، میں واپس آ گیا ہوں، میں واپس آ گیا ہوں، الی ربنا توبن، اپنے رب سے توبہ کرتا ہوا، اپنے رب سے ایسی توبہ کرتا ہوں، لا یغادر علینا حوبن، یعنی وزن وزن دیکھیے، اوبن حوبن اوبن اوبن، الی ربنا توبن، لا یغادر علینا حوبن. اس میں ذوق کا بھی مظاہرہ ہے کہ اے پروردگار میں واپس آ گیا ہوں، اپنے گھر واپس آ گیا ہوں اور تجھ سے توبہ کرتا ہوا، ایسی توبہ کہ جو ہمارے دامن پر کسی طرح کا کوئی گناہ نہ رہنے دے. یہ دعا دراصل حضور نے اپنی امت کو سکھائی ہے. اللہ کے حبیب تو معصوم ہیں، امت کو یہ تعلیم دی. تو میرے بزرگوں اور دوستو، اس سے آپ اندازہ کیجئے اس ساری گفتگو سے کہ ہمارے دین نے زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں چھوڑا جس کے بارے میں ہمیں آداب تعلیم نہ کیے ہوں. اور اگر اس طریقے سے سفر ہو، ان تعلیمات کے مطابق سفر ہو، سفر سے پہلے بھی ان آداب کا خیال کیا جائے جو حضور نے بیان فرمائے، اور سفر کے دوران بھی اور سفر سے واپس آ کر بھی، تو یہ سارے کا سارا سفر کا دورانیہ اللہ کے ہاں عبادت بن جائے گا. اور یہ ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے بندوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اگر نماز ہی صرف عبادت ہے تو پھر تو وہ تو اڑھائی گھنٹے دن میں، سارے اڑھائی گھنٹے اس پر صرف ہوتے ہیں. اگر روزہ ہی عبادت ہے تو وہ تو سال میں ایک مرتبہ ایک مہینہ آتا ہے، اور اگر حج ہی عبادت ہے تو وہ تو زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، اور اگر زکوٰۃ عبادت ہے تو وہ تو چند لوگوں پر ہے اور وہ بھی زندگی سال میں ایک مرتبہ. پوری زندگی عبادت اس طرح سے ہوگی کہ ہم اپنے 24 گھنٹے میں اللہ کی اور اس کے رسول کی مان کر چلیں، وہ سفر ہو یا حضر ہو، اور وہ کھانا پینا ہو یا اٹھنا بیٹھنا ہو. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.